الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، چونکہ محرم کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، جو محترم اور مبارک مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور اس میں عاشورے کا دن یعنی 10 محرم کا دن خاص و خاص دن ہے اور اس کی خاص فضیلت ہے، اس لیے اس وقت مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ محرم کے بارے میں اور عاشورے کے بارے میں جو کچھ ثابت ہے اس کا خلاصہ بیان کر دیا جائے، اور جو باتیں لوگوں نے اپنی طرف سے بنا کر اختیار کر رکھی ہیں ان سے بچنے کا اہتمام کیا جائے. محرم کا مہینے سے اسلامی سال شروع ہوتا ہے. اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ ہے اور ذوالحجہ آخری مہینہ ہے، اور یہ دونوں مہینے اشہر حرم میں سے ہیں. اس آیت میں اللہ جل شانہ نے، جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے، یہ فرمایا ہے کہ جب سے اللہ تعالی نے آسمان اور زمین پیدا فرمائے تھے، اسی وقت سے یہ 12 مہینے بھی سال کے اندر بنائے تھے، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے محترم ہیں. ان 4 مہینوں میں 3 مہینے لگاتار ہیں، 1 مہینہ الگ ہے. محرم، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ مسلسل 3 مہینے، اور 4th مہینہ ہے رجب. یہ 4 مہینے محترم مہینے ہیں. تو ذوالحجہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے اور محرم پہلا مہینہ ہے. تو اس میں عجیب و غریب یہ بات ہے کہ مسلمانوں کا سال کا پہلا مہینہ بھی محترم مہینوں میں سے ہے، اور آخری مہینہ بھی محترم مہینوں میں سے ہے، تو اول بھی خیر اور آخر بھی خیر، تو درمیان میں بھی انشاءاللہ خیر ہی خیر. لہذا جو ان دو مہینوں میں اور اسی طرح باقی چار مہینوں میں زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا اور زیادہ گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرے گا، تو انشاءاللہ اس کو سال کے باقی مہینوں میں بھی، یعنی آٹھ مہینوں میں بھی، اس کو اس کی زیادہ توفیق ہوگی. اور ان چار مہینوں کے محترم ہونے کا یہی مطلب ہے کہ ان میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی یاد کرنا، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ گناہوں سے بچنا چاہیے. کیونکہ دین کے اندر جتنے بھی محترم مہینے ہیں یا محترم اور فضیلت والی راتیں ہیں، جتنے محترم اور فضیلت والے دن ہیں یا محترم اور فضیلت والی گھڑیاں ہیں، سب میں عبادت ہے، سب میں توجہ اللہ کی طرف خاص تاکید ہے، گناہوں سے بچنے کی طرف خاص متوجہ کیا گیا ہے. اور یہ خاص خاص گھڑیاں، خاص خاص دن، خاص خاص رات، خاص خاص عشرے، خاص خاص مہینے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. اور یہ جو چار مہینے بارہ مہینوں میں سے محترم ہیں، ان میں یہ بات ہے کہ یہ جب سے اللہ پاک نے ان کو بنایا جب سے محترم ہیں، اور جب سے اللہ پاک نے آسمان اور زمین کو بنایا جب سے بارہ مہینے، اور اسی وجہ سے ان بارہ میں چار مہینے محترم چلے آ رہے ہیں. اس لیے ساری آسمانی شریعتوں کے اندر یہ مہینے محترم چلے آ رہے ہیں، بلکہ پچھلے شریعتوں کے اندر تو یہ بھی خاص بات تھی کہ ان کے یہاں ان مہینوں میں کافروں سے جہاد بھی ممنوع تھا اور لڑائی بھی ناجائز تھی. سال کے آٹھ مہینوں میں تو وہ جہاد کر سکتے تھے، دشمنوں سے لڑ سکتے تھے، لیکن ان مہینوں میں ان کے لیے لڑنا بھی منع کر دیا گیا تھا. اس سے اندازہ کرو کہ کتنے معظم مہینے ہیں. البتہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ان چار مہینوں میں جہاد نہ کرنے کا حکم منسوخ ہو گیا. آپ کی شریعت میں ان چار مہینوں میں کافروں سے لڑنا جائز ہے، اور اس کے علاوہ باقی ان مہینوں کی فضیلت اور ان کا ادب اور ان کا احترام باقی ہے. دوسرے ماہ محرم سے سنہ ہجری شروع ہوتا ہے. سنہ ہجری اس سے شروع ہوتا ہے، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنا سنہ ہجری بھی اپنے استعمال میں رکھیں، کیونکہ سنہ ہجری کو یاد رکھنا اور اس کو اپنے عمل میں لانا یہ فرض کفایہ ہے، اور فرض کفایہ کا درجہ فرض عین کے بعد ہے، اور واجب اور سنت موقع سے اوپر ہے. ترتیب یوں ہے: فرض عین، فرض کفایہ، واجب، سنت موقع، سنت غیر موقع. اور فرض کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کچھ لوگ اس پر عمل کر لیں تو باقی لوگ گناہ سے بچ جاتے ہیں اور وہ فرض ان کی طرف سے بھی ادا ہو جاتا ہے. جیسے نماز جنازہ، نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، جہاں کسی کا انتقال ہوگا وہاں سب مسلمانوں پر نماز جنازہ ادا کرنا فرض ہوگا. اگر کچھ مسلمانوں نے نماز جنازہ ادا کر لی تو باقی مسلمانوں کی طرف سے بھی یہ فرض ادا ہو جائے گا، اور کوئی بھی نماز جنازہ نہیں پڑھے گا سارے گنہگاروں جیسے نماز جنازہ فرض کفایا ہے، سنہ ہجری بھی فرض کفایا ہے، اس لیے اس کو اختیار کرنا چاہیے. اب مدارس میں تو سنہ ہجری اپنایا گیا ہے اور اپنایا ہوا ہے، لیکن مدارس کے باہر عام طور پر اس کا استعمال نہیں ہے. اخبارات میں بھی ہوتا ہے سنہ ہجری لکھا ہوتا ہے اس کے اندر بھی، اور مدارس میں تو سارا نظام اس کے مطابق چلتا ہے، لیکن اس کو بالکل چھوڑنا منع ہے، بلکہ ہونا یوں چاہیے کہ عام مسلمان بھی سنہ ہجری بھی استعمال کریں، اور اگر ضرورت ہو تو سنہ عیسوی بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اوپر اور پہلے سنہ ہجری ہونا چاہیے، اس کے بعد سے مطابق کر کے اس کو سنہ عیسوی بھی لکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ اچھا نہیں ہے کہ سنہ ہجری بالکل ہی چھوڑ دیں اور اس کی جگہ سنہ عیسوی اختیار کر لیں، جیسا کہ بہت سے لوگوں نے ایسا کیا ہوا، ایسا نہیں کرنا چاہیے. تیسری بات یہ ہے کہ جیسا کہ ابھی آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ تو محترم مہینہ ہے، اور پچھلی ساری شریعتوں میں محترم چلا آ رہا ہے، لیکن ہمارے زمانے میں بعض مسلمانوں نے اس کو منحوس سمجھا ہوا، اور اس کی علامت یہ ہے کہ اس مہینے میں وہ مسلمان کوئی خوشی کی تقریب نہیں کرتے، منگنی نہیں کریں گے، شادی نہیں کریں گے، عقیدے کی تقریب نہیں کریں گے، کوئی اور خوشی کی تقریب اگر کرنی ہوگی تو محرم میں نہیں کریں گے. ان محترم مہینوں میں سے دو مہینوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے، ایک ذوالقعدہ کے ساتھ اور ایک محرم کے ساتھ. ذوالقعدہ کا جو مہینہ ہے، جاہلوں نے اس کا نام رکھا ہوا خالی کا مہینہ، خالی کا مہینہ، جسے سفر کہتے ہیں، سفر کی شادی سفر ہوتی ہے اور اس کو بھی منحوس سمجھتے ہیں، ایسے ذوالقعدہ کو خالی کا مہینہ کہتے ہیں. شوال میں شادیاں کریں گے، خوشیاں کریں گے، اور جہاں ذوالقعدہ شروع ہوئی خالی کا مہینہ ہے تو خالی کا مہینہ ہے، اس میں شادی کریں گے تو شادی خالی جائے گی. ہندی مسلمانوں میں بہت زیادہ ہی ہے اس مہینے کے بارے میں خیال کہ یہ مہینہ جو خالی کا ہے، اور پھر بقرعید کے مہینے میں شادی بھی کریں گے، محرم شروع ہوتی پھر بند کر دیں گے، اب بھی جا کے دیکھ لو شادی بہت سارے آپ کو خالی ملیں گے، ان کی بکنگ جو ہوگی وہ سفر سے شروع ہوگی یا ربیع الاول سے ہوگی، کیونکہ بعض لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے الحاظ بلّہ، اور سفر کے مہینے میں کہتے ہیں کہ اس کے اندر ہر خوشی صفر ہو جائے گی، صرف سفر کو بھی منحوس سمجھتے ہیں الحاظ بلّہ. حالانکہ یہ محترم مہینوں میں سے ہے، محرم بھی محترم مہینوں میں سے، ذوالقعدہ بھی محترم مہینوں میں سے، کتنی زیادتی کی بات ہے کہ جس مہینے کو اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں محترم فرمائے، حضور ان کو محترم فرمائے، اور ساری شریعتوں میں اس کو محترم اور معظم اور مکرم سمجھا جائے، ہم اپنی نادانی کی وجہ سے اس کو اللہ بچائے منحوس سمجھنے لگے، کتنی بڑی جہالت کی بات ہے، کتنی بڑی زیادتی کی بات ہے. اور یہ جو اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے، یہ اصل میں شیعوں کی وجہ سے سمجھا جاتا ہے، شیعہ اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں. اور وہ اس لیے منوع سمجھتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے شہید ہوئے تھے، اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مہینہ جو ہے بس یہ برا مہینہ ہے اعوذ باللہ. بھائی شہید ہونا کوئی منحوس چیز تھوڑی ہے، شہید ہونا تو ایک بہت اونچا بہت اعلیٰ مقام ہے، اور مسلمانوں کی تو تاریخ شہیدوں کی تاریخ ہے، ان کی تو نہ کوئی دن خالی ہے شہیدوں سے، نہ کوئی رات خالی ہے شہیدوں سے، ان کا تو سارا سال شہیدوں کا سال ہے. لہذا اس کی وجہ سے معاذ اللہ اس مہینے کو منوع سمجھنا بڑی نادانی کی بات ہے. تو ان کے اثر سے بات سننی بھی محرم کے مہینے کو منوع سمجھتے ہیں، یہ غلط ہے. لہذا جس کسی کی بھی کوئی خوشی کی تقریب ذوالقعدہ کے مہینے میں ہو تو ذوالقعدہ میں بے دھڑک کرے، محرم اور سفر کے مہینے میں اگر ہو تو محرم اور سفر کے مہینے میں کرے، بلکہ دانستہ کرے تاکہ یہ برا تصور ختم ہو اور یہ بری رسم ختم ہو. اب مسلم ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا کہ ڈرتے ہیں کرتے کہ لوگ کہتے ہیں محرم میں شادی نہیں کرنی چاہیے، شادی نہیں کرنی چاہیے، ہم کریں تو معلوم نہیں کچھ ہو نہ جائے، اس لیے ڈر کے مارے بھی نہیں کرتے. تو بھائی اس ڈر کو نکالنا چاہیے، اور اس ڈر نکالنے کا طریقہ یہی ہے کہ اگر محرم میں تقریب آ رہی ہے تو اس کو کریں، بلکہ اگر آگے پیچھے ہو سکتا ہے تو محرم کو ترجیح دیں، دس محرم کو کریں، کیونکہ دس تاریخ تو اس محرم کا دل ہے، اس کی تو اور بھی زیادہ خاص فضیلت ہے. ایسے سفر کے مہینے کو منحوس نہیں سمجھنا چاہیے، اس میں بھی اپنی منحوس بھی نہیں سمجھنا چاہیے، اور اس میں اگر شادی بیاہ کی تقریب کرنی ہو تو کر لینی چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے. اور عاشور کے بارے میں خاص طور سے یہ فضیلت بھی ہے کہ جب تک رمضان شریف کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے اس وقت تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عاشورے کا روزہ رکھنے کا حکم بھی دیتے تھے، اور اس کے رکھنے پر ابھارتے بھی تھے اور تاکید بھی فرماتے تھے. پھر جب رمضان شریف کے روزے فرض ہو گئے پھر آپ حکم بھی نہیں دیتے تھے اور تاکید بھی نہیں فرماتے تھے، کیونکہ پہلے رمضان شریف سے پہلے عاشورے کا روزہ فرض تھا. پھر جب رمضان شریف کے روزے فرض ہو گئے تو اس کا فرض ہونا منسوخ ہو گیا، جس کی وضاحت ایک حدیث میں آتی ہے. کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ منورہ میں پہلے سے یہودی آباد تھے، تو آپ نے دیکھا کہ مدینہ کے یہودی عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں، آپ نے ان سے دریافت کیا کہ بھائی تم عاشورے کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ عاشورے کے دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو فرعون اور اس قوم کے ظلم و ستم سے نجات دی، کیونکہ عاشورے کے دن فرعون ماں اپنے لشکر کے دریائے نیل میں غرق ہوا تھا، اس کا غرق ہونا بنی اسرائیل کا آزاد ہونا تھا، اس ظالم کے ظلم و ستم سے نجات پانے کے شکرانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عاشورے کا روزہ رکھا. لہذا ہم بھی ان کے اتباع میں رکھتے ہیں. آپ نے فرمایا بھائی تم سے زیادہ میں ان کی تابع داری کرنے کا حقدار ہوں. چنانچہ آپ نے بھی عاشورے کا روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا. اور دوسرے حدیث میں مزید تھوڑی ہی تفصیل ہے. دوسرے حدیث میں یہ ہے کہ صحابہ کرام نے آپ سے عرض کیا کہ حضور یہودی عاشورے کے دن کا بڑا احترام کرتے ہیں, اس کی بڑی تعظیم کرتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو ضرور 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا. یعنی گویا آپ نے اس کے ساتھ ایک روزہ اور رکھنے کے لیے آپ نے اپنے ارادے کا اظہار فرمایا. اسی لیے اب مستحب یہ ہے کہ جو عاشورے کا روزہ رکھے تو خالی عاشورے کا نہ رکھے, اس کے ساتھ ایک روزہ اور رکھنا مستحب ہے. چاہے 9 تاریخ کا رکھے یا 11 تاریخ کا روزہ رکھے, 2 روزے رکھنا بہتر ہے. اور ایک روایت میں اس دن کے روزے کی خاص فضیلت بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو آدمی عاشورے کا روزہ رکھے گا تو آپ نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے 1 سال گناہ معاف فرما دے. اور وہ گناہوں کی 3 قسمیں ہیں. بعض گناہ تو ایسے ہیں اللہ بچائے کہ اگر کوئی ان میں مبتلا ہو اور بغیر توبہ کے مر جائے تو کبھی بھی اس کی بخشش نہیں ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کریں گے. جیسے کفر شرک, جو آدمی کفر شرک کی حالت میں مر گیا تو کبھی بھی اس کی معافی نہیں ہوگی اور کبھی بھی اس کی بخشش نہیں ہوگی عیاذ باللہ. اس لیے ہمیشہ گڑ گڑا کے اور دل و جان سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر. یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر. دنیا سے ہم ایمان کے ساتھ سلامتی ایمان کے ساتھ جائیں. دارالعلوم کے سابق ناظم تھے مولانا عبدالحفیظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, دارالعلوم کی لائبریری کے ناظم تھے مولانا عبدالحفیظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اور ان کے والد صاحب تھے حافظ عبدالولی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, وہ حضرت الحمد اللہ علیہ خلیفہ تھے. تو ان کے والد صاحب جو تھے یہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے دنیا سے سلامتی اعضا اور سلامتی ایمان کے ساتھ اٹھانا. لیکن دنیا سے ساتھ میں اٹھانا کہ میں چلتا پھرتا کھاتا پیتا جاؤں, معذور اور لاچار ہونے سے محفوظ رہوں, کیونکہ معذوری کی زندگی بھی اپنے لیے بھی تکلیف دے دوسروں کے لیے بھی تکلیف دے ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اور دوسری یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ دنیا سے ایمان سلامت لے کر جاؤں. تو ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی دولت ہے. اس لیے جتنا اس کے لیے گڑ گڑا کے دعا ہو سکے کافی. مدینہ منورہ میں ایک بزرگ گزرے, میں نے ان کی زیارت کی, ان کا اس وقت نام یاد نہیں آ رہا. وہ پنجاب سے ہجرت کر کے وہاں پر اس لیے گئے ہوئے تھے کہ وہاں انتقال ہو جائے اور جنت البقیع میں دفن ہونا نصیب ہو جائے. اور وہ مدینہ منورہ میں حاجی خدمت کرتے تھے, اور خدمت یہ ہوتی تھی کہ بس روزانہ وہ دال پکاتے تھے اور چاول ابالتے تھے, اور جو بھی ان کی ربات میں آتا اس کو کھلا کر بھیجتے تھے, اور جو نہیں کھاتا تھا اس سے ناراض ہوتے. تو ہمارے سارے بزرگ جب تک وہ حیات تھے ان سے ملنے بھی جاتے تھے اور اپنے متعلقین کو بھی تلقین کرتے تھے کہ جب مدینہ منورہ جاؤ تو صوفی صاحب کی زیارت کرنا. تو الحمدللہ میں حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ کے ساتھ بھی بارہا ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور آخر میں حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی اپنی خدمت میں حاضری ہوئی اور ہم بغیر ان کے بھی کئی مرتبہ الحمدللہ حاضری زیارت ہوئی. اب ان کا انتقال ہو چکا ہے اور الحمدللہ جنت البقیع میں دفن اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرمائے. ایک مرتبہ میں انہیں خدمت میں گیا تھا ایک عجیب بات بتلائی اور یہ فرمایا کہ ایک مرتبہ میں ایک بزرگ سے ملنے کے لیے گیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں نے تو اللہ تعالیٰ میں نے تو اپنی امانت اللہ تعالیٰ کے پاس رکھوا دی. اور پھر انہوں نے اس کی وضاحت کی کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا ہے کہ اللہ میری ایک امانت ہے جو میری بہت ہی قیمتی امانت ہے اور اس کے اچکنے والے بڑے بڑے چور اور ڈاکو ہیں, آپ سے بڑھ کر کوئی طاقتور نہیں ہے, آپ سے بڑھ کر کوئی امین نہیں ہو سکتا, تو یا اللہ میں وہ اپنی امانت آپ کے پاس رکھوانا چاہتا ہوں اور آپ سے عہد کرتا ہوں کہ جب میں اس دنیا سے جانے لگوں تو مجھے وہ میری امانت عطا فرما دیں گے. فرمایا وہ امانت ایمان ہے, ایمان سے بڑھ کر تو کوئی چیز قیمتی ہو نہیں سکتی, نہ دنیا میں نہ آخرت میں. دنیا اور آخرت میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ایمان ہے اور شیطان اس کا ڈاکو ہے, نفس بھی اس کا ڈاکو ہے, کفار بھی اس کے ڈاکو ہیں, سب اس کے ڈاکو ہیں, سب اس کو چھیننا چاہتے ہیں اور لینا چاہتے ہیں. یا اللہ میں تو اس کی حفاظت کر نہیں سکتا, آپ سے بڑھ کر کوئی حفاظت کرنے والا نہیں ہو سکتا, لہذا میں آپ کے پاس یہ اپنی ایمان کی امانت آپ کی حفاظت میں دیتا ہوں, یا اللہ اپنے پاس رکھیے گا, جب میں دنیا سے جانے لگوں تو عطا فرما دیجیے گا. تو صوفی صاحب کہنے لگے کہ ان کی یہ بات سن کر میری تو آنکھیں کھل گئیں. تو وہ جن بزرگوں نے یہ بات سنا ہے انہوں نے کہا کہ میں نے تو بھائی اللہ تعالیٰ سے یہ معاملہ کر لیا ہے, تو کہ میں نے سن کر میں نے بھی کر لیا اور ہمیں سنانے کا مقصد ہے کہ تم بھی یہ کر لو. ہر مسلمان کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ معاملہ, کیونکہ اللہ پاک ہی حفاظت کرنے والے ہیں, ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے, نہ ہمارے اندر کوئی کمال ہے کہ ہم نماز پڑھ لیں, نہ ہمارے اندر یہ کمال ہے کہ ہم اللہ کا نام لے لیں, سب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے, تو یہ ایمان بھی ان کی توفیق سے. تو یہ اتنی بڑی نعمت اللہ پاک نے ہمیں عطا فرما دی ہے کہ اس سے بڑی نعمت نہیں ہو سکتی. اور کفر شرک اس کے مقابلے میں وہ بدترین گناہ ہے, اور ایسا بدترین گناہ ہے اللہ بچا اللہ بچا, خدا نہ خواستہ کوئی جو ہے مبتلا ہو گیا اور اسی حالت میں مر گیا تو پھر وہ کبھی بھی بخشا نہیں جائے گا اور کبھی بھی دوزخ سے اس کو نکلنا نصیب نہیں ہوگا. اللہ بچا ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا, اور کافروں کی دوزخ بھی انتہائی خوفناک اور انتہائی ہولناک ہے, اس کا عذاب بھی اتنا سخت ہے کہ ہم اس کا کوئی تصور یا نہیں کر سکتے. تو گناہوں کی ایک قسم تو وہی ہے, اور دوسری قسم گناہوں کی وہ ہے کہ وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے. ہم کوئی ان میں مبتلا ہو تو توبہ ضروری ہے, بغیر توبہ کے وہ معاف نہیں ہوتے, اور وہ کفر شرک کے علاوہ دیگر گناہ کبیرہ ہیں, جو جھوٹ بولنا, غیبت کرنا, بدکاری کرنا, شراب پینا, گانا گانا, ناچنا, سود کھانا, رشوت لینا, کم تولنا, کم ناپنا, بلا عذر نماز قضا کرنا, رمضان شریف کے روزے نہ رکھنا, یہ سب گناہ کبیرہ ہیں. تو گناہ کبیرہ کے لیے عام ضابطہ یہ ہے کہ اس کے لیے توبہ ضروری ہے, بغیر توبہ خود بخود معاف نہیں ہوں گے. اور توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے مرتے دم تک, اس لیے اگر کسی سے ایسے گناہ ہو گئے ہوں تو اس کو چاہیے کہ وہ توبہ کا اہتمام کرے, بلکہ توبہ کا بھی ہمارا روزانہ کا معمول ہونا چاہیے, اس لیے کہ ہم گناہوں سے خالی نہیں. کبیرہ گناہ بھی ہم سے ہوتے رہتے, سجدہ گناہ بھی ہوتے رہتے, بچنے کی کوشش تو ضرور کرنی چاہیے کیونکہ اس کوشش کا حکم ہے, لیکن ہم ایسے کمزور ہیں کہ باوجود حکم کے ہاں ہو ہی جاتے ہیں. جب ہو جاتے ہیں تو توبہ کا بھی روزانہ ہی معمول ہونا چاہیے, جس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ بھائی اگر روزانہ توبہ کرنے کا معمول ہوگا تو جس دن انتقال ہوگا اسی دن گناہ تو رہیں گے ذمے میں اگر توبہ نہ کی. اول تو روزانہ توبہ کرنے والے کو توبہ کی توفیق مرنے سے پہلے عام توبہ ہو ہی جاتی, اور بالفرض نہ ہوئی تو بھی اس کے ذمے اگر گناہ ہوں گے تو وہ ایک آدھ دن کے ہی ہوں گے, بس اس سے پہلے کہ جو اس نے حالت ہوش و حواس میں سچی توبہ کی تھی وہ تو معاف ہو چکے ہوں گے, تو پھر بہت کم گناہ ہوں گے جس میں اس کی بخشش اور مغفرت کی زیادہ ہوں گی. اور تیسری قسم گناہوں کی ایسی ہے کہ وہ بغیر توبہ کے بھی معاف ہو جاتے ہیں, ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, اس کی رحمت ہے کہ وہ بغیر توبہ کے معاف فرما دیتے ہیں. اس سے مراد گناہ صغیرہ, گناہ صغیرہ ایسے ہیں کہ وہ وضو کرنے سے ہی معاف ہو جاتے ہیں, فرض نماز پڑھنے سے ہی معاف ہو جاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ ایک نماز کے بعد جب دوسری نماز پڑھتا ہے درمیان گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اس طرح سے پانچوں نمازیں ادا کرنے سے 24 گھنٹے گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں. پھر ایک جمعے سے دوسرا جمعہ آدمی پڑھتا ہے تو درمیان کے عرصے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. پھر ایک رمضان کے بعد دوسرے رمضان کے روزے رکھتا ہے تو درمیان سال کے سارے گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں. ایسے عاشورے کا روزہ رکھنے سے پچھلے ایک سال گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ عاشورے کا روزہ رکھا جائے, لیکن جس کے دل میں قضا نماز ہو اس کو چاہیے کہ وہ قضا روزے ہوں تو اسے قضا روزے رکھنے چاہیے, کیونکہ یہ تو نفل ہے. نفل کے بارے میں تو آخرت میں پوچھ نہیں ہوگی, پکڑ نہیں ہوگی, لیکن قضا روزے جو ہیں وہ تو ضروری ہیں. اس لیے اصلاً 9 اور 11 کا یا 10 اور 11 کا روزہ قضا کا رکھے, ضمناً عاشورے کی بھی نیت کر لے تو انشاءاللہ اس کو نیت کا ثواب مل جائے گا. ہاں جس کے دل میں روزہ قضا نہ ہو تو اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ عاشورے کا نفلی روزہ رکھے اور اس کے ساتھ آگے پیچھے کا ایک روزہ بھی رکھ لے. اور ایک عاشورے کی فضیلت یہ ہے جو ایک ضعیف حدیث سے ثابت ہے کہ جو آدمی عاشورے کے دن اپنے گھر والوں پر کھانے پینے میں وسعت کرے گا اور اچھا کھانا اپنے گھر والوں کو کھلائے گا تو سارے سال اسے گھر میں خیر و برکت ہوگی, اور جن راویوں سے یہ حدیث مروی ہے ان میں سے بعض راویوں نے اپنا عمل بھی اس حدیث کے بعد نقل کیا ہے, اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے اس کا تجربہ کیا اور اس کو درست پایا, یعنی ہم نے عاشورے کے دن اپنے گھر میں اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کو اچھا کھانا کھلانے کا اہتمام کیا تو سارے سال گھر میں خیر و برکت محسوس کی. اب یہاں ایک سوال ہوتا ہے ذہن میں عام بعض لوگوں کے کہ ایک دن ایک طرف تو کھانے کی ایک وسعت کا ذکر ہے اور دوسرے روزے کی فضیلت ہے, اب اگر روزہ رکھیں تو کھائیں گے کب, کھائیں تو روزہ کیسے رکھیں, تو اس کی بھی ایک ترکیب ہے. وہ ترکیب یہ ہے کہ 9 تاریخ کی شام کو اچھا کھانا پکا لو اور مغرب کے بعد یا کہ عشاء کے بعد کھا لو, تو جو پہلے رات آتی ہے وہ دن کی رات ہوتی ہے, تو 9 تاریخ کا دن گزار کر جو رات آئے گی وہ عاشورے کی رات ہوگی, اور یہ فضیلت 24 گھنٹے کی رات اور دن کی یہ فضیلت ہے. لہذا رات میں اچھا کھانا کھا لو, دن کو روزہ بھی رکھ لو, دونوں باتیں جمع ہو گئی. اس میں کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے, فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی اور یہ بھی, اور جو بچے نابالغ ہوں گے وہ تو انشاءاللہ دستاری کو کھائیں گے تو وہ بھی انشاءاللہ مجھے فضیلت ہوگا. لیکن اس دن کوئی خاص کھانا مخصوص نہیں ہے, نہ کوئی خاص کھانا مخصوص ہے, نہ ہی یہ اچھا کھانا کوئی فرض واجب ہے, نہ فرض ہے نہ واجب ہے, بہتر ہے. اور کوئی خاص کھانا مخصوص نہیں ہے. اب ہمارے یہاں ہر ایسے موقع پر کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے کھانا خاص کر لیتے ہیں, جو ایسے لوگوں نے محرم میں تین چیزیں خاص کر رکھی. ایک تو حلیم, دوسرے کھچڑا, تیسرے شربت. اب چاہے سردی ہو مگر روزے میں شربت بنائیں گے, پتنی کیوں بنائیں گے, سردی میں بھی شربت بنائیں گے. بھائی محرم میں آج شربت بناؤ اور حلیم ضرور پکائیں گے. حلیم کھچڑا جو ہے وہ ان دنوں اس ان محرم کے لیے خاص ہے, اور لوگ تو اس میں اتنے آگے بڑھے ہیں کہ گھر گھر جناب گلی گلی ساری ساری رات بیٹھ کر کے حلیم پکاتے رہتے ہیں, زبردستی لوگوں سے چندہ لیتے رہتے ہیں, بھتا لیتے رہتے ہیں اور گائے ذبح کر کے جناب حلیم پکائیں گے اور زبردستی لوگوں کو کھلائیں گے. یہ بالکل غلط ہے, نہ چاہیے, اس سے بالکل بچنا چاہیے. کوئی کھانا اس دن مخصوص نہیں ہے. جب مخصوص نہیں تو ہم کون ہوتے ہیں خاص کرنے والے؟ یہ خاص کرنا اپنی طرف سے بالکل غلط ہے. اس لیے حلیم کھچڑا شربت یہ سب منائے, بس اپنی خوشی کے مطابق طبیعت کے مطابق جو کھانا اچھا لگے وہ ہر آدمی اپنی مرضی کے مطابق پکا لے. اور ایک تو یہ بات خرابی کی ہو گئی جو لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لی, دوسرے وہ جو روافض و شیعہ کرتے ہیں اور ان کے یہاں تو ماتم بھی ہوتا ہے, ان کے یہاں تو مرثیے بھی ہوتے ہیں, ان کے یہاں تو مجلس عزا بھی ہوتی ہیں اور ان کے یہاں سبیلے بھی لگتی ہیں, ان کے یہاں تازے بھی بنتے ہیں, ان کے یہاں علم صدہ بھی ہوتا ہے, دودھ بھی نکلتی ہے. اب یہ سب چیزیں ناجائز اور خلاف شرع ہیں جنہیں کوئی ثبوت نہیں ہے, تو وہ کریں تو کریں, ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہونا چاہیے. مگر ہوتا یہ کیا ہم بھی اس میں شریک ہو جاتے ہیں, یعنی بات سننی مسلمان بھی دیکھنے کے لیے بھی وہاں بازار ایم ایج آر روڈ پہ چلے جائیں گے, اور جو نہیں جائیں گے تو وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے دیکھیں گے, اور اس طرح سے ان کی اس ان گناہ کی چیزوں کو دیکھتے ہیں. اور یاد رکھنا چاہیے جو چیزیں گناہ ہیں ان جس سے ان کا بنانا گناہ ہے, ان کو دیکھنا اور ان کے جگہ پہ جا کے شریک ہونا یہ سب گناہ ہے. کیونکہ حدیث میں من تشبہ بقوم فہو منہم, جو جن کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں شمار ہوگا. اتنی بڑی وعید ہے. اور ایسے من کثرت سوادہ قوم فہو منہم, جو کسی قوم کی تعداد میں اضافہ کرے گا وہ انہی میں شمار ہوگا, آدمی گنہ گار ہوگا. اس لیے بالکل ان کے تعزیوں کو دیکھنے نہیں جانا چاہیے اور ان کے مجلس عزا میں بھی نہیں جانا چاہیے, اس وجہ سے بھی نہیں جانا چاہیے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے. مجھے معلوم ہے کہ اہل باطل ہیں اور ان کے بعد جو کام کرتے ہیں وہ سب ناجائز اور خلاف شرع ہے. تو ایسے ہی دیکھا بھائی ناچ دیکھنے چلتے ہیں, کیسا ناچ کیسا ہوتا ہے, ہم نے دیکھا نہیں آج. اس نیت سے بھی ناچ دیکھنے کے لیے جانا جائز نہیں ہے, ایسی تازیہ دیکھنے کے لیے جانا جائز نہیں ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض جگہ چھٹی ہوتی ہے, سرکاری طور پر چھٹی ہوتی تو لوگ فارغ ہوتے ہیں, تو بس پھر وہ گھومنے پھرنے کے لیے نکل جاتے ہیں. 9 تاریخ کی رات کو نکل جائیں گے ماتم دیکھنے کے لیے جائیں گے, کوئی دلدل دیکھنے کے لیے جائے گا, کوئی تازیہ دیکھنے کے لیے جائے گا, اور 10 تاریخ کو بھی بہت سے لوگ صرف دیکھنے کی غرض سے چلے جاتے ہیں. پھر باہر جا کر کے اللہ بچائے وہ تعزیے کے ساتھ وہ تعظیم کا تقریم کا معاملہ بھی کرتے ہیں, کہ اس کے لیے طواف بھی کرتے ہیں, اس کے نیچے سے نکلتے بھی ہیں, کوئی چڑھاوا بھی چڑھا دیتے ہیں. یہ ساری باتیں ناجائز خلاف شرع ہیں اور یہ باتیں عام ہوتی رہتی ہیں. اس لیے ان سب سے بچنا چاہیے, بس اپنے گھر میں رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں رکھنا چاہیے. روزے کی حالت میں ظاہر ہے کہ روزے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ذکر کرو, تسبیح پڑھو, تلاوت کرو, اللہ اللہ کرو, توبہ استغفار کرو, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو, یہ روزے کا تقاضا ہے. جیسے رمضان میں ہم اہتمام کرتے ہیں زیادہ عبادت کرنے کا, ایسے عاشورے کے دن بھی اہتمام کرنا چاہیے. تو پورا مہینہ بھی محترم اور یہ دن بھی خاص الخاص, ان سب کا تقاضا ہے. یہ گناہوں سے بچیں اور نیک کاموں میں زیادہ سے زیادہ لگیں. اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا. واقع العالم. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ہم سب کی کامل مغفرت فرما یا اللہ. ہم سب کی مکمل بخشش فرما. ہم سب کو دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ عافیت عطا فرما یا اللہ. ہماری اولاد و نسل کے ایمان کی حفاظت فرما یا اللہ. ہمارا خاتمہ کامل و خالص ایمان پر فرما یا اللہ. ہمارا خاتمہ کامل و خالص ایمان پر فرما یا اللہ. ہمیں اس محترم مہینے کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ. عاشورے کی فضیلتوں سے ہم کو مالا مال فرما یا اللہ. یا اللہ یا اللہ. ہمیں راہ سنت پر چلنا نصیب فرما. اتباع سنت کی توفیق عطا فرما. فساق و فجار اور روافض کے طور طریقوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ. روافض کے طور طریقوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ. دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما اور ہر شر سے پناہ عطا فرما. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين.